أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ان اللہ واسع علیم. اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے منع کیا اللہ کی مسجدوں میں کہ لیا جاوے وہاں نام اس کا یعنی اللہ کا، اور کوشش کی اس نے مسجد کے اجاڑنے میں، ایسوں کو لائق نہیں کہ داخل ہوں ان میں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، سو جس طرف تم منہ کرو وہاں ہی تم متوجہ ہے اللہ، بے شک اللہ بے انتہا کوشش کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اور کہتے ہیں کہ اللہ رکھتا ہے اولاد، وہ تو سب باتوں سے پاک ہے، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور سب اس کے تابع دار ہیں. نیا پیدا کرنے والا ہے، یعنی عجیب طرح سے پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا، اور جب حکم کرتا ہے کسی کام کا تو یہی فرماتا ہے اس کو کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے. وَلَن تَرْضَى وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں جانتے، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی آیت؟ اسی طرح کہہ چکے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے ہیں انہی کسی بات. ایک سے ہیں دل ان کے، بے شک یعنی ان کے دل اور ان کے دل وہ مل چکے ہیں، بے شک ہم نے بیان کر دی نشانیاں ان لوگوں کے واسطے جو یقین لاتے ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. بے شک ہم نے تجھ کو بھیجا ہے سچا دین دے کر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور تجھ سے پوچھ نہیں دوزخ میں رہنے والوں کی. یہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں جس کو تقریباً 6 یا 7 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. ان آیات میں اور ان سے پہلے والی آیات کے اندر حق تعالی جل شانہ نے اہل کتاب کے باہمی اختلاف اور ایک دوسرے پر رد کا ذکر فرمانے کے بعد ان کی نادانی اور ان کی اس اختلاف کے مضرات اور اس کے جو اثرات ہیں اس کا بیان تھا. پھر اصل حقیقت کا اظہار فرمایا کہ ان تمام واقعات میں مسلمانوں کے لیے بڑی اہم ہدایات ہیں جن کا بیان آگے آ رہا ہے. اہل کتاب دونوں نے دین کی اصل حقیقت کو بھلا کر مذہب کے نام پر ایک قومیت بنا لی، اور ان میں سے ہر ایک اپنی ہی قوم کے جنتی اور مقبول ہونے اور اپنے سوا تمام اقوام عالم کے دوزخی اور گمراہ ہونے کا معتقد ہے. اس نامعقول اختلاف کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرکین کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ عیسائیت بھی بے بنیاد اور یہودیت بھی بے اصل ہے، حق اور دین حق اور صحیح دین بس ہمارے پاس ہے اور وہ ہے بت پرستی۔ حق تعالی نے ان دونوں قوموں کی جہالت اور گمراہی کے متعلق فرمایا کہ یہ دونوں قومیں جنت میں جانے کے جو اصل اسباب ہیں اس سے غافل ہیں، محض مذہب کے نام کی قومیت کے۔ حق تعالی نے ان دونوں قوموں کی جہالت اور گمراہی کے متعلق فرمایا کہ یہ دونوں جو قومیں ہیں جنت میں جانے کے جو اصل مقصد ہیں اس سے غافل ہیں، مذہب کے نام کی قومیت کے پیچھے پڑتے ہوئے۔ حقیقت یہ ہے کہ مذہب یہودیت یا نصرانیت یا اسلام، ان سب کی روح دو چیزیں ہیں، یاد رکھو۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ دل و جان سے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ یا وَهُوَ مُحْسِنٌ۔ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جس نے اپنے آپ کو جھکا دیا سر سے لے کر پیر تک، اس کا بدن کا ہر عضو اللہ کے سامنے اس نے سپرد کر دیا اور اسی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو اپنا عقیدہ اور مذہب سمجھا، چاہے یہ کسی مذہب میں حاصل ہو۔ حقیقت دین اور مذہب کو فراموش کر کے یا پسے پشت ڈال کر یہودیت یا نصرانیت کو قومیت کو اپنا مقصد بنا لیا اور دین اور مذہب سے ناواقفیت اور گمراہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنے دل سے خدا کی فرما برداری کا قصد دو درست کر لے، مگر اطاعت فرما برداری اور عبادت کے طریقے اپنے ذہن کے مطابق گڑھ لے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ عبادت اور اطاعت اور امتثال اوامر کے طریقے بھی وہی اختیار کیے جائیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کے ذریعے بتلائے اور متعین کیے۔ پہلی بات بلا من اسلم کے ذریعے اور دوسری بات وہو محسن، ان دونوں کے ذریعے، جس سے معلوم ہوا کہ نجات اخروی جو ہے اور دخول جنت کے لیے صرف اطاعت کا ارادہ کافی نہیں ہے بلکہ حسن عمل بھی ضروری ہے، اور حسن عمل کا مزداق وہی تعلیم ہے جس کو جو قرآن اور سنت میں بتلایا گیا، اور اس کو بتلانے کے لیے نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ جو شخص ان بنیادی اصولوں میں سے کسی بھی اصول کو چھوڑ دے، خواہے وہ اہل یہودی ہو یا نصرانی ہو یا مسلمان ہو، یا پھر محض نام کی قومیت کے گمنڈ میں اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھ لے، تو یہ صرف اس کے خود فریبی ہے جس کا حقیقت سے ڈوبا ہوا دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اللہ کے نزدیک کوئی بھی ان کاموں کا سہارا لے کر قریب نہیں ہو سکتا، نہ مقبول بن سکتا ہے، جب تک اس میں ایمان اور عمل صالح کی روح موجود نہ ہو۔ اصول ایمان تو ہر رسول اور ہر شریعت کے زمانے میں مشترک اور یکساں رہا، البتہ عمل صالح اور مقبول کی شکلیں عدلتی بدلتی رہیں۔ تورات کے زمانے میں عمل صالح وہ سمجھا گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کی تعلیم کے مطابق تھا، انجیل کے دور میں عمل صالح یقیناً وہی عمل تھا جو عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کی تعلیم سے مطابقت رکھتا تھا۔ قرآن کے زمانے میں عمل صالح وہی کہلائے گا جس کا جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور ان کی لائی ہوئی اللہ کی کتاب قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہودیت اور نصرانیت کے اس اختلاف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ دونوں قومیں جہالت کی باتیں کر رہی ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی جنت کا ٹھیکیدار نہیں، اور نہ ہی دونوں کے مذہب بے بنیاد اور بے اصل ہیں، ان کی اصل تو ہے، بلکہ دونوں مذہبوں کی صحیح بنیاد موجود ہے، صرف غلط فہمی کا سبب اصلی یہ ہے کہ انہوں نے مذہب اور ملت کی اصل روح یعنی عقائد اور اعمال اور نظریات کو چھوڑ کر نسلی یا وطنی بنیاد پر کسی قوم کو یہودی ٹھہرا لیا اور کسی کو نصرانی ٹھہرا لیا، جو یہود کی نسل سے ہو یا یہود کے شہر میں بستا ہو یا مردم شماری میں اپنے آپ کو وہ یہودی بتاتا ہو اس کو یہود سمجھا گیا، اسی طرح نصرانی۔ قرآن مجید میں اس اختلاف اور اس فیصلے کا ذکر مسلمانوں کو سنانے اور متنبع کرنے کے لیے کہیں بھی وہ قسم کی غلط فہمی بھی نہ مبتلا ہو جائیں کہ ہم تو پشتی مسلمان ہیں، ہم در دفتر اور رجسٹر میں ہمارا نام مسلمانوں کے خانے میں درج ہے، ہم زبان سے بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں، اسی لیے جنت کے نیز ان تمام انعامی وعدوں کے ہم ہی مستحق ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں سے کیے گئے۔ اس فیصلے سے ان پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ کوئی شخص نہ محض دعوے سے حقیقی مسلمان بنتا ہے، نہ کہیں مسلمان نام درج کرانے یا مسلمان کی صلب سے یا اس کے شہر میں پیدائش ہونے کی وجہ سے یا مسلمان ہونے کے لیے اول اسلام ضروری ہے، اور اسلام کا معنی ہے اپنے آپ کو سپرد کرنا، سونپ دینا، اور دوسرا احسان عمل، آپ کا عمل سنت کے مطابق عمل کو درست کرنا۔ قرآن کریم کی اس تنبیہ کے باوجود بہت سے مسلمان بھی اگلی امتوں کی غلطی کا شکار ہو گئے کہ خدا اور رسول اور آخرت اور قیامت سے بالکل غافل رہ کر اپنا نسلی مسلمان ہونا یا مسلمان ہونے کو کے لیے کافی سمجھنے لگے۔ قرآن اور حدیث میں جو وعدے فلاح دنیا اور آخرت کے مسلمانوں سے کیے گئے، اپنے آپ کو ان کا مستحق سمجھ کر ان کے پورے ہونے کا انتظار کرنے لگے، اور جب وہ پورے ہوتے ہوئے نظر آئے تو قرآن اور حدیث کے وعدوں میں شک کرنے لگے۔ اس کو نہیں دیکھتے کہ قرآن نے محض نسلی مسلمانوں سے کوئی وعدہ نہیں کیا، جب تک کہ وہ اپنے تمام ارادوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے تابع نہ کر دیں اور ان کے بتلائے ہوئے طریقوں پر عمل صالح سے پابند نہ ہوں۔ یہی خلاصہ ہے آیت مذکورہ کا جو اوپر گزری ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ آج کل پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں طرح طرح کی مصیبتوں کے اندر ہیں، آفات کے اندر ہیں، اور ان کو مصیبتوں میں اور مشکلات میں دیکھ کر بہت سے ناواقف لوگ یہ خیال پیدا کر لیتے ہیں کہ شاید ان تمام آفات اور مصائب کا سبب ہمارا اسلام ہے، لیکن مذکورہ تحریر سے واضح ہو گیا کہ اس کا اصلی سبب ہمارا اسلام نہیں ہے بلکہ ہمارا ترک اسلام ہے۔ ہم نے اسلام کا صرف نام باقی رکھا ہے، نہ اس کے عقائد ہمارے اندر ہیں، نہ اخلاق ہیں، نہ اعمال ہے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، پھر ہمیں کیا حق ہے ہمیں مسلمان کہلانے کا؟ اسلام اور مسلمان ہونے کے لیے وعدوں اور انعاموں کا ہم انتظار کریں کیسے کریں گے؟ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ بھی صحیح، نام کے تو اسلام لینے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے نام لیوا تو ہیں، اور جو کفار کھلے طور پر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اسلام کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے، وہ تو آج دنیا میں ترقی کر رہے ہیں، بڑی بڑی حکومتیں ان کے پاس ہیں، بڑے بڑے مالدار ہیں، دنیا کی صنعتوں میں اور تجارتوں کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ اگر ہماری بدعملی کی ہمیں یہ سزا مل رہی ہے کہ ہم ہر جگہ پامال اور پریشان ہیں، تو کفار اور فجار کو تو اس سے زیادہ سزا ملنی چاہیے۔ لیکن ذرا غور سے کام لو تو یہ شبہ خود بخود رفع ہو جائے گا۔ اس لیے کہ دوست اور دشمن کے ساتھ معاملہ یکساں نہیں ہوتا۔ مقربہ را بیش بود حیرانی، دوست کو قدم قدم پر اور بات بات پر ٹوکا جاتا ہے، شاگرد کو اور شاگردوں میں سے بھی وہ شاگرد جو استاد سے بالکل قریب ہے، ایک تو ہے بالکل ڈبو ہے تو اس کا تو آنا نہ آنا برابر ہے، لیکن ایک ہوشیار طالب علم ہو اگر وہ غیر حاضر ہوتا ہے یا کوئی کوتاہی کرتا ہے تو اس کا استاد کے دل سے پوچھو کہ اس پر کیا گزرتی ہے۔ دشمن کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا، ان کو ڈھیل دی جاتی ہے اور وقت آنے پر دفاتن پکڑ لیتے ہیں۔ مسلمان جب تک اسلام کا اور ایمان کا نام لیتا ہے، اللہ کی عظمت اور محبت کا دم بھرتا ہے، وہ دوستوں کی فہرست میں داخل ہے، اس کے برے اعمال کی سزا عموماً دنیا ہی میں دے دی جاتے ہے تاکہ آخرت اس میں اس کا حل آخرت اس کی ہلکی ہو جائے۔ کافر کے بخلاف کافر کے کہ اس پر باغیوں اور دشمنوں کا قانون جاری ہے، دنیا کی ہلکی ہلکی سزاؤں سے ان کا بار عذاب ہلکا نہیں کیا جاتا، ان کو یکلخت عذاب میں پکڑا جائے گا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، تو جنت کی نعمتیں ملے گی۔ ہماری جنت چونکہ آخرت میں ہے، دنیا یہ ہمارا قید خانہ ہے، اور دین پر جو چلتے ہیں، دین پر چلنے کی جو قیدیں ہیں، یہ گویا یوں سمجھو کہ آپ اسلام کے قید کے اندر ایک قیدی ہو، اسلام کی باؤنڈری کے اندر آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ دوسرا اہم بات، مسلمانوں کے تنزل اور پریشانی اور کفار کی ترقی اور آرام کی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہر عمل کا جدا گانا خاصہ رکھا ہے۔ ایک عمل کرنے سے دوسرے عمل کے خواص باقل نہیں ہو سکتے، حاصل نہیں ہو سکتے۔ تجارت کا خاصہ ہے مال میں زیادتی، دوا کا خاصہ ہے بدن کی صحت۔ اگر کوئی شخص تجارت میں تو رات دن لگا رہے، بیماری اور اس کے علاج کی طرف توجہ نہ دے، تو محض تجارت کے سبب وہ بیماری سے نجات نہیں پا سکتا۔ اسی طرح دوا دارو کا استعمال کر کے وہ اپنی تجارت کا خاصہ یا مال کی زیادتی حاصل نہیں کر سکتا۔ کفار کی دنیاوی ترقی اور مال و دولت کی فراوانی ان کے کفر کا نتیجہ نہیں ہے، جیسے مسلمانوں کا افلاس اور پریشانی اسلام کا نتیجہ نہیں، بلکہ کفار نے جب آخرت کی فکر چھوڑ دی اور پوری طرح دنیا کے مال و دولت اور عیش و آرام کی فکر میں لگ گئے، تجارت میں، صنعت میں، زراعت میں، حکومت اور سیاست کے مفید راستوں کو اختیار کیا اور مضر طریقوں سے بچے، تو دنیا میں ترقی حاصل کر لی۔ اگر وہ بھی ہماری طرح صرف اپنے اپنے مذاہب کا نام لے کر بیٹھ جاتے اور دنیاوی ترقی کے لیے ان کے اصول کے مطابق جد و جہد نہ کرتے، تو ان کا کفر ان کا مال و دولت یا حکومت کا مالک نہ بنا دیتا، پھر ہم یہ کیسے سمجھ لیں کہ ہمارا اسلام، اور وہ بھی صرف نام کا، ہماری سارے فتوحات کا دروازہ کھولے گا؟ اسلام اور مسلمان اگر بالکل صحیح اصول پر بھی ہوں تو اس کا اصلی خاصہ اور نتیجہ نجات آخرت اور جنت کی دائمی راحت ہے۔ دنیا میں مال و دولت کی فراوانی یا عیش و آرام کی وسعت اس کے نتیجے میں حاصل ہونا ضروری نہیں ہے جب تک اس کے لیے اس کے مناسب جد و جہد نہ کی جائے۔ اور یہ بات تجربے سے ثابت ہے، جہاں کہیں اور جب کوئی مسلمان تجارت اور صنعت، حکومت اور سیاست کے اصول صحیحہ کو سیکھ کر ان پر عمل پیرا ہو جائے، تو وہ بھی ان دنیاوی ثمرات اور اثرات سے محروم نہیں رہتا جو کسی کافر کو حاصل ہو رہے ہیں۔ اس سے واضح ہو کہ دنیا میں ہمارا افلاس، ہماری محتاجگی، ہماری ضرورتیں، ہمارے مصائب اور آفات ہمارے اسلام کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ایک طرف اسلامی اخلاق اور اعمال چھوڑنے کا اور دوسری طرف ان کاموں کے منہ موڑنے کا نتیجہ ہے جن کے عمل میں لانے سے مال و دولت میں زیادتی ہوا کرتی ہے۔ مال و دولت کی زیادتی کے لیے جتنے آپ اسباب اختیار کرو شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے، اور ان کو ان اصولوں پر لاؤ جن اصولوں پر شریعت نے بیع و شراء کا معاملہ رکھا ہے، کہ لینے والے کے کیا حقوق ہیں، مشتری کے کیا حقوق ہیں، بائے کے کیا حقوق ہیں، کون سی بے جائز ہے، کون سی بے جائز نہیں ہے، کس میں بائے کا نقصان، کسی میں بائے کا نقصان زیادہ ہے اور مشتری کا کم ہے تو ایسی بے کو منع فرمایا گیا، یا بے مجہول ہے تو اس کو بے فاسد یا باطل قرار دیا. اگر ان تمام بے کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم لوگ بے کرتے ہیں یا تجارت کرتے ہیں تو اس تجارت سے وہ فوائد حاصل نہیں ہوتے جو اللہ تعالیٰ نے منحصر رکھے ہیں. 8 صحابہ کرام چین نکلے ہیں اور وہاں جا کر انہوں نے بہترین تجارت کی ہے، اور تجارت کے ذریعے انہوں نے اپنے اسلام کو پھیلایا ہے، اور وہ وہاں پر جا کر انہوں نے ان کے اسلام کا نتیجہ یہ ہوا کہ تقریباً 8 کروڑ مسلمان آج وہاں موجود ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اگر صحیح اسلام ہے، صحیح تجارت ہے، صحیح اسلام کے اصول ہم نے اپنائے ہیں تو اس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور دوسری انسانیت بھی اس سے فائدہ اٹھاتی ہے اور اپنی قوم کی ترقی ہوتی ہے، اس میں اسلام کی ترقی ہوتی ہے. در حقیقت کسی مسلمان کی ترقی، یہ در حقیقت اسلام کی ترقی ہے، یاد رکھو. اسی طرح یوں سمجھو کہ ہمیں اگر ترقی مل سکتی ہے تو اسلام کے ذریعے ہی مل سکتی ہے. اس کے بعد وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يَذْكُرَ فِيهَا اسْمُهُ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے منع کیا اللہ کی مسجدوں میں کہ لیا جاوے وہاں نام اس کا، اور کوششیں کی اس کے اجاڑنے میں، ایسوں کو لائق نہیں ہے کہ داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے. ان لوگوں کے لیے دنیاوی زندگی میں ذلت ہے، عاجزی ہے، ذلت ہے، خاری ہے، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، پس جس طرف تم منہ کر لو گے اللہ تعالی وہیں پر ہے، وہیں پر آپ اللہ کو پاؤ گے. یقیناً اللہ بڑے وسیع ہیں، بڑے علم والے ہیں. ویرانی یہ مسجد میں کوشاں اور گرداں، دنیا میں تو یہ رسوائی ہوئی کہ یہ ساری قومیں اسلامی سلطنت کی رعایا اور بات گزار ہوئیں، اور عذاب آخرت تو کافر ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے. ویرانی مسجد کے اندر کوشش کے سبب سے یہ عذاب اور یہ بھی سخت اور شدید ہو جائے گا، اور اوپر کی آیت میں جو ان تینوں قوموں کے حق پر ہونے کا دعویٰ مذکور ہوا تھا، اس قصے سے اس کی تردید کا ایک گنا مفہوم بھی نکل آئے گا. ایسے ایسے افعال کر کے صاحب حق جو ہونے کا دعویٰ کرنا یہ بڑی شرم کی بات ہے. تعین قبلہ کی جو حکمت بطور مثال اوپر بیان کی گئی کہ اس سے بعض مخالفین اسلام کا یہ اعتراض کہ مسلمان کعبہ پرست ہیں یہ بالکل اٹھ گیا. جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ عبادت اور پرستش تو اللہ تعالی کی ہے، لیکن عبادت کے وقت یکسوئی قلب کی ضرورت ہے. اگر ایک کعبے کو متعین نہیں کیا جاتا تو ایک قوم ایسٹ کی طرف نماز پڑھتی، دوسری ویسٹ کی طرف. آپ کے لیے کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا کہ یہ قبلہ ہے، دنیا کے جس کسی ملک میں ہو اسی کی طرف کر لو، تمہاری نماز ادا ہو جائے گی. اس سے معلوم یہ ہوا کہ بھئی عبادت کے لیے یکسوئی قلب کی ضرورت ہے. عابدین کی حیات اجتماعیہ کو بھی اس یکسوئی میں دخل ہے، چنانچہ یہ دونوں باتیں تجربے اور مشاہدے سے ثابت ہیں. اس لیے اس یکسوئی اور اجتماعی حیات حاصل کرنے کے لیے تعین جہت، یعنی تعین جہت قبلہ مشروعی، لہذا اس اعتراض اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. اگر اس پر کوئی اپنی برات کے لیے یہ دعویٰ کرے کہ ہم بھی تو بتوں کے سامنے اسی غرض اور قصد سے رکھتے ہیں، تو اول تو اپنی براعت کے دعوے سے مسلمانوں پر مذکورہ اعتراض نہیں لوٹتا، وہ دستور مرتفع رہا، جو اس مقام پر مقصود اصلی ہے. دوسرا یہ ہے کہ عام مسلمانوں اور عام کافروں کی حالت تفتیش کرنے سے عدم پرستش کے دعوے میں مسلمانوں کا راز گو ہونا اور دوسروں کا دروغ گو ہونا ہر شخص کو معلوم ہو سکتا ہے. تیسرے اگر اعلی سبیل التنزل کہا جاتا ہے کہ اگر اس دعوے کی سچائی مان بھی لی جائے پھر بھی اس تعین اور تقیید کے لیے کسی غیر منسوخ شریعت کا حکم پیش کرنا لازم ہے اور یہ بجز اہل اسلام کے دوسروں کے پاس نہیں ہے. ترجمہ و تفسیر کے ضمن میں بیان حکمت کے لیے جو لفظ مثلا اضافہ کیا گیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ احکام خداوندی کی حکمتیں اور مصلحتیں انحصار اور استیعاب کے ساتھ کسی کے ادراک میں نہیں آ سکتی. اس حکم میں ہزاروں بھی حکمتیں ہوں گی, ایک دو کے سمجھ جانے سے ان میں انحصار اور دوسروں کی نفی نہیں کی جا سکتی. اور یہ جو فرمایا کہ ادھر ہی اللہ کا رخ ہے, اسی طرح یہ بھی جو فرمایا کہ وہ محیط ہے, ایسے ہی جو مضامین ہوں ان میں زیادہ کھود کرید نہیں کرنی چاہیے کہ جس طرح اللہ کی ذات کا پورا ادراک کسی بندے سے ممکن نہیں ہے اسی طرح اللہ کی صفات کا بھی نہیں ہے. اجمالاً ان پر ایمان لے آوے اور اس سے زیادہ کا انسان مکلف نہیں ہے. میں اپنی بات کو آج یہیں ختم کرتا ہوں چونکہ اس پر اور کچھ باتیں کرنا ہے, مجھے 2 بجے کوئی اور میٹنگ بھی اٹینڈ کرنی ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالی جتنے ہمارے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرماویں. کچھ لوگوں نے اپنے مرحومین کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے. ہمارے ایک شاگرد ہیں یوسف ہانسلوڈ نسرین حبیب پٹیل کے لیے دعا کر سکتے ہیں, ان کا انتقال ہو گیا ہے, بالکل کر سکتے ہیں. اسی طرح اور حبیب پٹیل ابھی ان کے جو شوہر ہیں وہ ہسپتال میں ہیں, ان کے لیے بھی دعا فرمائیں. حق تعالی ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. ہمارے ذکر بھائی کی والدہ کا انتقال ہوا, اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں بیمار ہیں, ہسپتالوں میں ہیں, گھروں میں ہیں, بہت سے لوگ کوارنٹین ہیں کووڈ کی وجہ سے. سب نے دعاؤں کے لیے درخواست کی ہے, سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. اللہ تعالی جتنے لوگوں کا انتقال ہوا ہے سب کی مغفرت فرمائے, اور جتنے لوگ بیمار ہیں حق تعالی جل شان ہو ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. جتنے لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وكان عذاب الفقر وكان عذاب الدين واحشرنا يوم القيامه مع الابرار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ ہمارے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما, بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما. اے اللہ اسلام اور اسلام کے اصولوں پر جمنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہم اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اسلام کے اصولوں سے ناواقف ہیں. مولا کریم مولا کریم مولا کریم اس گناہ عظیم کو معاف فرما دے. ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر مار کھا رہے ہیں, ذلت اور خاری یہ اللہ ہمارا حصہ بن چکی ہے. اے اللہ صحیح اسلام سمجھنے کی, صحیح اسلام سمجھانے کی اور ہم سب کو مل کر اخلاص سے عمل کی توفیق عطا فرما. آج تک کی ہماری خطاؤں کو اسلام پر نہ چلنے کی وجہ سے جو بھی خطائیں ہوئی ہیں مولا اپنے فضل سے معاف فرما دے. آئندہ کی زندگی کو اسلام پر اور اسلام کے اصولوں پر چلنے والا بنا دے. قرآن کریم کا جو حصہ اے اللہ ہم نے پڑھا ہے, اے اللہ سب سے پہلے اس کا ثواب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اور تمام انبیاء کی ارواح مقدسہ کو, تمام صحابہ تابعین تبع تابعین اور اس امت کے تمام اے اللہ مومن مرد اور مومن اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کی روحوں کو اور خصوصاً جن کے نام لیے گئے ہوں یا نہ بھی لیے گئے ہوں، سب کی روحوں کو پہنچا دے، سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرما، تا حد نظر ان کی قبروں کو وسیع اور کشادہ فرما، ہر طرح کی راحتیں اور سہولتیں ان کو میسر فرما دے۔ اے اللہ، ان کے ساتھ بھی عافیت کا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ بھی عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، ان کی قبروں کے اندر اے اللہ عافیت عطا فرما دے۔ اے اللہ، وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، ان کو راحتیں نصیب فرما، ان کو سکون نصیب فرما، قبر کے اور جہنم کے عذاب سے ان کی، ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ وہ ہمارے دعاؤں کے محتاج ہیں۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کی برکت سے اور تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اے اللہ ان کی آخرت کی زندگی کو بہترین بنا دے۔ اپنے اپنے وقت پر اے اللہ ہمیں بھی اسلام تک جمنے کی اور اسلام پر ہمیں موت عطا فرما۔ اے اللہ اے اللہ، قرآن کریم کا جو سب قرآن کریم جو پڑھا گیا، اس کی برکت سے، درس حدیث، درس قرآن کی برکت سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، گھروں پر ہوں، ہسپتالوں میں ہوں، اے اللہ رہاب میں ہوں، یا اللہ سینئر سٹیزن ہوم میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، سب کو شفا عطا فرما، تمام کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر دائم نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کی قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اس مسجد کا بھی قرض ہے اللہ آسانی کے ساتھ اتار دے، تیرا گھر ہے، تو ہی اتارنے والا ہے، جبکہ تو نے اے اللہ ڈھائی سال کے اندر اللہ 6 ملین سے اوپر کا قرض اتروا دیا، اے اللہ آئندہ بھی تو اتار دے، کرنے والی ذات تو تیری ہے۔ اے اللہ، ہم تو تو نے کہا ہے کہ کوشش کرو، تو کوشش کے طور پر اپنے ہاتھ پیر ہلا رہے ہیں، لیکن جب تک تیری ہدایت نہیں ہوگی کسی کو، اے اللہ وہ اس ادارے کے لیے نہیں دے سکتا۔ اے اللہ ہماری باتوں میں اثر پیدا کر کے اے اللہ ان کے دلوں تک ہماری باتیں اتار دے، اور اے اللہ اس مسجد کا کام بے انتہا آسان فرما، جتنے مراکز جتنے مدرسے چل رہے ہیں، اے اللہ ان تمام کے جو پرابلم ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں مدرسے کی اور مہتمموں کی، اور اے اللہ اساتذہ کی، ان تمام کی مشکلات کو دور فرما۔ امت کے اندر جو لوگ دو روزی کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ اے اللہ، جو بچوں سے پریشان ہیں، ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کا تارہ بنا، ان کو دین پر اور اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے ساتھ بھی اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھنا، وقت آخر کلمے والی تیری رضامندی والی موت نصیب فرمانا، کہ اے اللہ اس دنیا سے ہم جا رہے ہوں اور دوسری طرف تیرے فرشتے ہمیں اے اللہ تیری رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہوں کہ اے بندو تم راضی ہو جاؤ، کہ تم بھی اللہ سے راضی ہو اور تمہارا خدا بھی تم سے راضی ہے۔ اے اللہ، اس طرح اس دنیا سے جانے کی ہمیں توفیق عطا فرمانا، اور اس طرح ہمیں تو اے اللہ اس دنیا سے بھیجنا۔ اے اللہ، ایمان کی جو دولت تو نے ہمیں عطا کی ہے، اسلام کی دولت اے اللہ جو عطا کی ہے، وقت آخر تک اے اللہ اس کو سنبھالنے کی اے اللہ ہمیں طاقت اور قوت عطا فرمانا، اس دین پر اور دین کے اصولوں پر چلنے کی اور اس کی دعوت کی ہمیں توفیق عطا فرمانا، اے اللہ اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمانا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جن بھائیوں نے، بہنوں نے، اور اے اللہ جتنے لوگ ہم سے دعاؤں کے خاص دس درخواست کی ہے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کے جو مسائل ہیں، ان کے مسائل، ان کی مشکلات، ان کی تکلیفیں ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، سب کی تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو، سب کو دور فرما دیجئے۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اے اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔